بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ اور سامع نبسوں کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ عنقریب اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے فاشزم کی مثال نہیں ملتی۔ بنگلہ دیش میں ایک تیز رفتار بس کے کھائی میں گر جانے سے کم 19 افراد جاں بحق اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ عنقریب اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اتوار کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین عمر عبداللہ یا نے بتایا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات بہت جلد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ طے پایا ہے کہ دونوں ممالک کے تکنیکی ماہرین کے وفود سفارت خانوں اور نمائندہ دفاتر کا معائنہ اور سفارتی سرگرمیاں بحال کرنے کی غرض سے ضروری اقدامات عمل میں لائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے دوران ایران، متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ تعلقات سفیروں کی سطح پر بحال ہو گئے تھے، اور اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول پر آ رہے ہیں۔ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا کہ ایران اور بحرین کے تعلقات بھی عنقریب معمول پر آ جائیں گے اور دونوں ملکوں کے سفارت خانے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بات زور دے کر کہی کہ ہم شروع سے ہی خطے کے ملکوں کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات کا خیر مقدم کرتے آئے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی ایران کے علاقائی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی غرض سے بغداد پہنچے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بغداد میں اپنے عراقی ہم منصب قاسم العارجی سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان سیکورٹی کے معاہدوں پر مکمل عمل درآمد سے ہمہ جانبہ تعاون کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے جامع سیکورٹی معاہدے پر پوری طرح سے عمل درآمد سے دہشت گردی کے خطرات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سرحدی بدامنی کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، جس کے مثبت سیاسی اور اقتصادی نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ امریکہ کی بحران پیدا کرنے والی پالیسیوں اور اقدامات ہی علاقے اور عراق میں بدامنی کی جڑ ہیں، اور امریکی شیطنت بدستور جاری ہے۔ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی میں عراق کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ علاقے کے مسائل اغیار کی مداخلت کے بغیر ہمسایہ اور خطے کے ممالک خود حل کر سکتے ہیں۔ عراق کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر قاسم العارجی نے بھی کہا کہ بلا شبہ سیکورٹی معاہدہ دونوں ملکوں کے مفادات کو پہلے سے زیادہ پورا کرے گا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا دورہ اپنے عراقی ہم منصب قاسم العارجی کی دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ کے علاوہ وزارت خارجہ کے متعلق عہدیدار بھی دورہ عراق میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے فاشزم کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس پی ٹی آئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بغیر وارنٹ پی ٹی آئی کارکنوں کو اغوا کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ کارکن موجود نہ ہو تو ان کے 10 سال سے کم عمر بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہم تمام کارکنوں اور ان کے بچوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے زمان پارک میں رہائش گاہ کے باہر ہنگامہ آرائی کے بعد پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی فہرست تیار کر لی اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جبکہ آج الصباح زمان پارک میں گرینڈ آپریشن کا بھی امکان ہے جس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے 100 سے زائد رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے لسٹیں تیار ہیں۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے یہ عہدیدار اور کارکن ہنگامہ آرائی میں ملوث ہیں۔ فہرست میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور پنجاب کی صدر یاسمین راشد سمیت دیگر کے نام ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مذکورہ رہنما ہنگامہ آرائی میں ملوث پی ٹی آئی کارکنان کی حوصلہ افزائی اور پارٹی کو فنانسنگ فراہم کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے زمان پارک میں ایک بار پھر آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے نام نہ لینے کی شرط پر بتایا کہ زمان پارک میں گرینڈ آپریشن الصبح کیے جانے کا امکان ہے، جس کے لیے مختلف ڈویژنز کی نفری کو صبح 3 بجے تھانوں میں پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ اس حوالے سے پیغام وائرلیس پر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے بدھ 22 مارچ کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے موجودہ حکومت پر زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اداروں کی مدد کے باوجود 37 میں سے 30 ضمنی الیکشن ہار چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انہیں گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتی تھی، جس کا مقصد تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے کسی بھی فرد کو الیکشن ٹکٹ جاری نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ بدھ 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے۔ خواتین کے جنسی ہراسانی کے بیان پر سوالات پوچھنے کے لیے دہلی پولیس اتوار کو کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کے گھر پہنچی۔ بھارت جوڑو یاترا کے اپنے آخری مقام سری نگر میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا تھا کہ اب بھی خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ راہل گاندھی کے اسی بیان پر تقریباً 1.5 مہینے بعد دہلی پولیس نے راہل گاندھی کو پہلے نوٹس بھیجا اور اب اتوار کو ان کے گھر پہنچ گئی۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ جنسی ہراسانی کے راہل گاندھی کے بیان کے بارے میں وہ مزید وضاحت چاہتی ہے تاکہ متاثرین کو انصاف دلایا جا سکے۔ دہلی پولیس نے اس سے پہلے انہیں نوٹس بھیج کر ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے۔ راہل گاندھی کے گھر دہلی پولیس کے پہنچنے پر پارٹی کے رہنماؤں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے رہنماؤں کہنا ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر طویل بھارت جوڑو یاترا کے دوران سینکڑوں خواتین نے راہل گاندھی سے اپنے مشکلات اور مسائل بیان کیے تھے اور اسی کی بنا پر راہل گاندھی نے یہ بیان دیا تھا۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے اڈانی اور مودی کے تعلقات پر جب سے سوال کیے ہیں حکومت انہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انہیں پارلیمنٹ میں بھی بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک تیز رفتار بس کے کھائی میں گر جانے سے کم از کم 19 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے نے بنگلہ دیش کی پولیس کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مسافر بس کو یہ حادثہ دارالحکومت ڈھاکہ سے 80 کلومیٹر دور شپچار شہر کے قریب ایک بڑی شاہراہ پر پیش آئے، جب تیز رفتار بس الٹ گئی اور کھائی میں جا گری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 10 دیگر زخمی ہیں، جن میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے مرنے والوں تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ عراق پر امریکی حملے کی 20ویں برسی کے موقع پر ہزاروں جنگ مخالفین نے واشنگٹن میں مظاہرے اور حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین حکومت امریکہ سے جنگ یوکرین کی حمایت بند کرنے، شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے علاوہ غاصب سین حکومت کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین جنگ یوکرین کے خاتمے کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کہنا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں روس اور یوکرین کے شہریوں کو اقتصادی مشکلات، بھوک اور غربت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت امریکہ کو شامی عوام سے محبت ہے تو اسے چاہیے کہ انہیں اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے دیا جائے۔ امریکی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے خلاف ہونے والے اس مظاہرے میں شریک لوگ جنگ یوکرین کے بہانے کیف حکومت کو بھاری فوجی اور مالی امداد بند کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ عراقی ذرائع نے اپنے ملک کی فضائیہ کی جانب سے شمال مشرقی علاقے میں داعش دہشت گردوں کے 2 خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے مسلح افواج کے کمانڈر چیف کے ترجمان یحییٰ رسول نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ عراقی فضائیہ نے ہفتے کو شمال مشرق علاقے کرکوک کے مضافات میں واقع توس خورماتوں میں داعش دہشت گردوں کے دو ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس سے قبل عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اعلان کیا تھا کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے عراقی فوج کے تعاون سے کرکوک اور صلاح الدین صوبوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے مشترکہ کارروائی انجام دی۔ شام کے صدر بشار اسد اپنے ایک اہم دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے مختلف حکام سے ملاقات اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل شام کے صدر بشار اسد نے ماسکو کے دورے میں روس کے اعلی حکام سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شام میں حال ہی میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد انہوں نے پہلا غیر ملکی دورہ روس کا کیا تھا اور اب وہ ایک اہم دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ جارہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی کے خلاف ورزی اور وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جائزہ لینے والی ہم آہنگ کمیٹی اور اس سلسلے میں افسروں کے آپریشنل روم نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ میں جنگ بندی کے 84 واقعات درج کیے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جائزہ لینے والی ہم آہنگ کمیٹی اور اس سلسلے میں کمانڈروں کے آپریشنل روم نے کہا ہے کہ الحدیدہ میں جنگ بندی کی جاری خلاف ورزیوں میں ڈرون طیاروں کے 2 حملے، جنگی مورچوں کا قیام، جاسوس اور ڈرون طیاروں کی پروازیں، توپ خانے کے حملے اور 71 بار گولہ باری کے واقعات شامل ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی اہداف پر حملے کیے اور صہیونی فوج کی جارحیت کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نیوز ایجنسی شہاب کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن کے مختلف علاقوں میں کم از کم 16 صہیونیت مخالف حملے کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں دھماکہ خیز مواد کے ذریعے صہیونی فوجوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران کی ریجنل ڈپلومیسی یا علاقائی سفارتکاری کے مثبت اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ دنوں ایک انیشیٹو لیا تھا اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے متعلق ایک سمجھوتا طے پایا تھا۔ اس سمجھوتے کے مثبت اثرات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آئے اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے ہم نے دیکھا کہ علاقائی سطح پر بھی اور علاقے کے باہر کی سطح پر بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو سفارتی چینل قائم ہوا اس کا خیر مقدم کیا گیا، اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کے سیکیورٹی چیف یا ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف علی شمخانی نے گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، اس وقت وہ عراق کے دورے پر۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو چین کیا کردار ادا کر رہا ہے اور چین کے کردار سے امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ کیوں خوفزدہ ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران شروع ہی سے یہ کہتا آیا ہے کہ علاقے کے مسائل اور مشکلات کو علاقے کے ممالک کے درمیان باہمی اشتراک، تعاون اور بات چیت کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اور یہی جو اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا اصول تھا۔ اسی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران نے مختلف انیشیٹو لیے اور مختلف وقتوں کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے جو علاقے کے اندر بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ اور خاص طور سے ان کے کشیدگی پھیلانے والے اقدامات ہیں ان کے تدارک کے لیے مختلف تجاویز مختلف وقتوں میں پیش کی جاتی رہی۔ آخر کار علاقے کے ممالک اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو اصولی موقف ہے اور خارجہ پالیسی کی جو جہت ہے وہ بالکل درست اور واضح ہے، لہٰذا اب اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بارے میں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور آج پھر انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ عنقریب اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، دونوں ممالک سفارتی تعلقات معمول پر لائیں گے اور سفارت خانے دوبارہ کھل جائیں گے۔ بحرین کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے اور بحرین ایران میں سفارت خانہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پچھلے دنوں ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے دورہ کیا، یہ دورہ بہت کامیاب رہا، دونوں طرف سے اس حوالے سے جو مثبت اشارے ملے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ ریجن ایک بار پھر اسٹیبلٹی اور امن کی طرف جائے گا۔ عراق کے دورے پر اس وقت ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں، عراق کے ساتھ ایک سیکورٹی معاہدے پر آج دستخط ہوئے ہیں۔ اس سیکورٹی معاہدے کے جو مندرجات ہیں اس پر بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا اثر ایران اور عراق کے روابط اور خاص طور سے ریجن کی اسٹیبلٹی اور اس کے استحکام پر کیا پڑے گا۔ ساتھ ہی اگر ہمیں وقت ملا تو ہم اس بات پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب اور خاص طور سے ایران، چین اور سعودی عرب کے درمیان جو اشتراک عمل کی بات ہو رہی ہے اس پر امریکہ اور مغربی ملکوں کا جو محتاط رویہ ہے یا بعض اوقات ان کی جانب سے جو خدشات کے اظہار کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ علاقے کے ممالک ایران، چین اور سعودی عرب جیسے انرجی کے بڑے ذخائر اور خاص طور سے چین جیسے کنزیومر اور اقتصادی طاقت کے ساتھ مل کر کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب قمر عباس صاحب۔ قمر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب صفدر رضا صاحب بھی موجود ہیں۔ صفدر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام،
بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں قمر عباس آپ سے۔ قمر، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایران کی ریجنل سفارتکاری ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ کس منزل پر ہے؟
دیکھیں، ظاہر سی بات ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی مسائل کا حل علاقائی طاقتیں ہی کریں، اور ظاہر سی بات ہے اس موقف کے خلاف تھیں وہ طاقتیں جو مداخلت کرنا چاہتی ہیں، اس میں ان کے مفادات ہیں۔ تو ایران نے عملاً یہ ثابت بھی کیا بہت سارے مسائل میں اہم کردار ادا کر کے، لیکن ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے خاص طور سے سعودی عرب کے ساتھ جو کشیدگی کا خاتمہ ہوا ہے، یہ میرے خیال سے آپ اس کو ایران کی علاقائی سفارتکاری کا عروج آپ سمجھ سکتے ہیں اسے، کیونکہ یہ بہرحال اس علاقے میں سعودی عرب ایک بے حد اہم اور مؤثر ملک ہے مختلف وجوہات سے، وہ لیکن عالم اسلام اور خاص طور سے اس علاقے میں اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں بہت سارے ملکوں پر، البتہ وجوہات الگ الگ ہیں اس کی۔ تو ایسے میں جو ایران کا علاقائی رول ہے اور جو ایران کا موقف ہے اس میں یہ کشیدگی ایک بڑی رکاوٹ تھی جو سعودی عرب کے ساتھ تھی۔ ظاہر اس بات ہے جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر بلا وجہ بھی مخالفت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن میں ایسا بھی تھا کہ سعودی عرب کے کوئی مفادات بھی نہیں، اس سے تصادم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مخالفت ہوتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے علاقے کے ملک ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایران سے کسی بھی طرح کا، یعنی نہ سرحد ہے، نہ دوستی ہے، نہ دشمنی ہے، لیکن سعودی عرب کی وجہ سے، چونکہ ان ممالک پر سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایران کے مخالف سمت میں کھڑے اور نظر آ رہے تھے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایران کی جو علاقائی سفارتکاری اس کو اور زیادہ طاقت دے گا، اس کو تقویت دے گا، اور ایران کی جو سفارتکاری اس کی کامیابی کا یہ ثبوت بھی ہے, یعنی یہ جو صورتحال ہے.
بہت شکریہ قمر. صفدر رضا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. بہرحال ایران کی سفارتکاری کا یہ عروج ہے. ایران علاقے کی ایک عسکری طاقت بھی ہے اور ساتھ ہی اقتصادی طاقت بھی ایران ہے. ایران تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے. دوسری جانب سعودی عرب گیس اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے. مشترکہ مفادات ہیں دونوں ملکوں کے. ایسی صورتحال میں خاص طور سے جو یہ معاہدہ طے پایا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, اور دونوں ملکوں نے کشیدگی کے خاتمے اور سفارتکاری کے جو چینلز ہیں ان کو بحال کرنے پر جو اتفاق کیا ہے, اور آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آنے سے پہلے صدر ایران کے جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف ہیں ان کا بیان میں نے دیکھا کہ سعودی عرب کی جانب سے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی دی گئی ہے. آپ اس سارے سیناریو کو, اس منظر نامے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایک سمبولک چیز سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے اثر سے آزاد ہوتا دکھائی دے رہا ہے.
جی,
سعودی عرب نہ صرف یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے اثر سے آزاد ہوتا دکھائی دے رہا ہے بلکہ سعودی عرب ایشیا کی طرف روس چین اور ایشیا کی دوسری طاقتوں کے فساد تعلقات کو مضبوط کرنا شروع ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی پالیسیاں ناکامی کی طرف گئی ہیں اور سعودی عرب نے اس کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے, اور سعودی عرب امریکہ سے تین معاملات پر شدید نا امید ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنی پالیسی کو آزاد کیا ہے. نمبر ایک, جمال خشکی کے معاملے کو امریکہ نے بہت زیادہ اس موجودہ صدر نے جو بائیڈن نے سعودی عرب کو دباؤ میں رکھا, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی دھمکیاں دی اور وہ الٹ پڑ گیا. اس کی بجائے ترکی میں جمال خشکی, جہاں پر جو واقعہ ہوا تھا جمال خشکی کے قتل کا, اچھے طریقے پر اپنے پتے کھیلے, تک ناک آؤٹ کر دیا اور امریکہ سعودی عرب کو اپنے انفلوئنس کی بجائے
صحیح امریکی. صفدر رضا صاحب, آپ کی آواز ہمیں صاف سنائی نہیں دے رہی ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ٹیلی فون لائن کو جو ہے درست کر کے ہمیں پھر سے ان سے رابطہ بحال کریں, تو پھر اس کو ہم آگے گفتگو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ایک بار پھر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی صفدر رضا صاحب سے. صفدر صاحب السلام علیکم, ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بعد ہماری بات بیچ میں رہ گئی تھی ٹیلی فون لائن میں خرابی کی وجہ سے. صفدر صاحب, آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ جو تجزیہ کیا سعودی عرب کے انالیسس سے آپ کر رہے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر سعودی عرب اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کو ریجنل کوآپریشن کی جانب بڑھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو پارٹ ریجنل فورسز ہیں ان کی طرف جائے. اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, سعودی عرب کو اگر آپ مد نظر رکھیں, ایران کو مد نظر رکھیں, دونوں تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور تیل کی قیمت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی طاقتیں ہمیشہ یہ فورس کرتی رہی ہیں کہ تیل کی قیمت ان کی منمانی ہونی چاہیے, جیسا کہ انہوں نے روس کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اس بات سے قطع نظر چین جو ہے وہ تیل کنزیومر ہے سب سے بڑا دنیا کا, اور چین بڑے سلو موشن انداز میں ریجن اور ریجن سے باہر اقتصادی بنیادوں پر پینیٹریٹ کر رہا ہے, اور وہ بڑے ہی بغیر کسی شرائط کے دنیا کے ملکوں کو جو ہے وہ ترقی دینے کی کوششوں میں ہے, جیسا کہ چین کا دعویٰ بھی ہے. آپ کے خیال میں جو یہ ریجنل کوآپریشن کی جو فضا اس وقت بن رہی ہے, اس ریجنل کوآپریشن کی جو نتائج ہیں وہ خطے پر کیا پڑیں گے اور اس سے عالمی نظام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
میں سمجھتا ہوں جو 1991 میں سوویت یونین کی انہدام کے بعد جو امریکہ کو یونی پولر کا ایج ملا تھا, اور آپ دیکھیے کہ امریکہ کی ہارڈ پاور ایران سعودی عرب اور بالخصوص سوویت روس اور چین کی صاف کے مقابلے میں شکست کھائی ہے, اور چین تجارت اور جنگ بات کرتا ہے دوست کی حال میں, اور جن
کیجیے گا. صفدر صاحب, آپ کی آواز ایک بار پھر ہمیں صاف سنائی نہیں دے رہی ہے. میں ناظرین آپ سے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ صفدر رضا صاحب کی بات ادھوری رہ گئی. صفدر رضا صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. البتہ ٹیلی فون لائن میں خرابی پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے, سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اور اپنے دوست کے درمیان شرم و حیا کا پردہ ختم نہ کرنا، کیونکہ اس پردے کے اٹھ جانے سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام کا اصول ملاپ اور میل جول ہے، جدائی اور قطع تعلق نہیں، کیونکہ انسانوں کا ایک دوسرے سے میل ملاپ، ربط و تعلق معاشرے میں موجود دراڑوں کو پر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات باہمی ربط و تعلق نہ ہونے اور دوریوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان خلیج گہری ہو جاتی ہے۔ لیکن باہمی میل ملاپ، قربت اور گفتگو کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کی فکر کیا ہے، اس کے اہداف و خواہشات کیا ہیں، اس کے خواب اور تمنائیں کیا ہیں، اس کا مطمع نظر کیا ہے، اور اسی طرح فریق ثانی آپ کے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیتا ہے، اور یوں ایک انسان دوسرے انسان کو سمجھنے لگتا ہے، جو اسلامی معاشرے کی تنظیم کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ لہذا معاشرے میں نظر آنے والی یہ بات کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے گفتگو تک کے روادار نہیں ہیں، اسلامی اصولوں کے برخلاف ہے۔ دوستی کے متعلق ایک حدیث میں دو افراد جن کے درمیان دوستی اور رفاقت کا رشتہ قائم ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دور انداز سے پیش آتے ہیں۔ ایک انداز اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، کوئی پردہ نہ رہے، سارے حجاب پارا ہو جائیں اور دونوں کے درمیان ایسی کوئی بھی چیز باقی نہ بچے، تو اس بات سے روکا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ دو افراد کے درمیان کچھ نہ کچھ حیا باقی رہنی چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احترام کے قائل ہیں۔ کیونکہ اگر سارے حجاب پارا ہو جائیں اور کوئی حد باقی نہ بچے، تو دونوں کی دوستی کو نقصان پہنچے گا۔ دوسرا انداز و اسلوب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم رہے، وہ ایک دوسرے کے تمام رازوں سے واقف نہ ہوں اور ان کے درمیان باہمی پاس و لحاظ برقرار رہے، اور یہی انداز مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تمہاری دوستی خالص ہو، تو اس سے ہنسی مذاق نہ کرنا۔ یہاں مذاق سے مراد گھٹیا اور غیر مہذب مذاق ہے۔ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بحث نہ کرنا جس میں بد کلامی ہو، جو دوستی کو خراب کر دیتی ہے، اور اس کے سامنے شیخی نہ بگاڑنا، یعنی اسے اپنے رتبے اور مقام، مال و دولت سے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اپنے اس عمل کے ذریعے اس کی شخصیت کو نیچا مت دکھانا اور اسے نقصان نہ پہنچانا، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جس سے فتنہ و فساد سر ابھارے، یا ایسا عمل نہ کرنا جس سے اس کے اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جدال پرانی دوستیوں کو خراب کر کے مضبوط رشتوں کو توڑ دیتا ہے، اور ایک فریق دوسرے فریق کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جدال میں ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو مغلوب کر دے، لہذا یہ عمل دوستی پر منفی اثرات چھوڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش ہر برائی کی جڑ ہے، کیونکہ مغلوب شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ غالب کی نظر میں حقیر ہو چکا ہے، جبکہ غالب رہنے والا خود کو مغلوب اور برتر محسوس کرتا ہے۔ یہ احساسات دوستانہ تعلقات میں دراڑے ڈال دیتے ہیں اور دوستی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے دوست یا احباب سے نہ ملے کہ سارے حیا کے دروازے بند ہو جائیں، بلکہ اس طریقے سے فاصلہ رکھے کہ شرمندگی کا احساس کبھی نہ ہو سکے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید قمر رضا رضوی صاحب میرپوری مفتی گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت عمدہ ہیں، رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے۔ پروگرام صبح امید سے کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ تمام لوگوں کو یہ پروگرام، خصوصاً نوجوانوں کو یہ پروگرام ضرور سننا چاہیے اور اپنی زندگی میں نکھار لانا چاہیے۔ اور سامعین، جناب سید قمر رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہ تھی۔ بہت منت و مراد کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ایک مومن متقی اور عارف و عامل شخص نے اس سے کہا، تمہارا یہ بچہ عین شادی کے دن مر جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی شادی کا دن آ پہنچا۔ لڑکے کا باپ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ لڑکے نے اپنی شادی والے دن ایک ضعیف و ناتوان شخص کو دیکھا اور اس کا بہت ادب و احترام اور اس کی مدد کی۔ اس کے عوض میں اس ضعیف نے لڑکے کو دعائیں دی اور کہا کہ تو نے مجھ پر محبت و احسان کر کے مجھے زندہ کر دیا، خدا تجھے بھی زندہ رکھے۔ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہوئی، لیکن لڑکے کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کا باپ جو نہایت ہی مضطرب و پریشان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے اس کے پاس آ کر کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ گزشتہ شب اس نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ جب باپ بیدار ہوا تو اس نے اپنے لڑکے سے پوچھا، تم نے گزشتہ شب کیا نیک کام انجام دیا تھا؟ لڑکے نے کہا، میں نے ایک ضعیف و نادار شخص کی مدد کی اور اس نے ہمیں دعائیں دی۔ لڑکے کے باپ نے دوسرے دن بھی اسی شخص کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، اے مرد خدا، تیرے بیٹے نے جو اس ضعیف و ناتوان شخص کی مدد و نصرت کی، اسی بنا پر خداوند عالم نے تمہارے بیٹے کی موت کو ٹال دیا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہم امید ہے کہ ہمارے سارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اس وقت کی نشریات کے پروگرام بھی آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے. اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 اسفند، 27 شعبان اور 20 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس شعبان سن 490 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان دانشور ابو الحسن علی ابن زید ایران کے شہر بیہق میں پیدا ہوئے. وہ ابن فندق کے نام سے معروف تھے. ان کو علم حدیث، فقہ، ادب، ریاضی اور فلسفے سمیت مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے عمر خیام جیسے اپنے زمانے کے ممتاز دانشوروں سے کسب فیض کیا. ابن فندق کی اہم ترین کتاب کا نام تاریخ بیہق ہے. اس کتاب میں انہوں نے بیہق کے تاریخی اور جغرافیائی حالات اور معروف بیہق خاندانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے. یہ کتاب 6 صدی ہجری قمری کا اہم تاریخی ماخذ شمار ہوتی ہے. 565 ہجری قمری میں ابن فندق کا انتقال ہوا. بیس مارچ سن 1727 عیسوی کو عظیم سائنسداں آئزیک نیوٹن کا انتقال ہوا. وہ 1642 عیسوی میں کرسمس کے دن انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. تین کارناموں نے نیوٹن کو لازوال شہرت عطا کی ہے. ان میں سے ایک کیلکولس کی ایجاد تھی، دوسرے روشنی سے متعلق ان کی تحقیق تھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی دراصل مختلف رنگوں کے شعاؤں کا مجموعہ ہے اور ان رنگوں کے امتزاج سے سفید رنگ کی روشنی وجود میں آتی ہے. نیوٹن کا تیسرا اہم کارنامہ کشش ثقل کی دریافت تھی. نیوٹن وہ پہلے سائنسداں ہیں جن کو سر کا خطاب ملا. بیس مارچ 1815 عیسوی کو نیپولن بوناپارٹ فرانس کا شہنشاہ بنا. تاہم 18 جون 1815 عیسوی کو واٹرلو کے میدان میں اس کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 28 جون کو جزیرہ سینٹ ہیلینا میں اس کو قید کر دیا گیا. نیپولین کا اسی عالم میں 5 مئی 1821 عیسوی کو انتقال ہوا. بیس مارچ سن 1898 عیسوی کو ریڈیم کی دریافت ہوئی. یہ دھات نہایت کامیاب اور قیمتی ہے. اس کو گزشتہ صدی کے عظیم سائنسدانوں پیئر کیوری اور میڈم کیوری نے دریافت کیا. اس دریافت سے دنیائی طبابت اور سائنسی حلقوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا. انتیس اسفند سن 1290 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر اور دانشور سید محمد علی ریاضی یزد میں پیدا ہوئے. وہ ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے. وہاں انہوں نے معقولات اور منقولات میں مہارت حاصل کی. شاعری میں ان کو غزل اور قصیدے پر عبور حاصل تھا. ان کو اہل بیت علیہ السلام سے بہت عقیدت تھی. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت اشعار کہے ہیں. 70 سال کی عمر میں تہران میں ان کا انتقال ہوا. اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پٹھو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل پاس ہوا. اس بل کی منظوری عوام کی سامراج مخالف تحریک میں ایک نیا موڑ تھی اور یہ تحریک تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی. ڈاکٹر مصدق عوام اور علماء خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا. شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا. March 1956 کو افریقی ملک تیونس نے فرانس سے آزادی حاصل کی. 1574 میں سلطنت عثمانیہ نے تیونس کو اپنے قلمرو میں شامل کیا. پھر 1881 میں فرانسیسی فوج نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. تیونس کے عوام نے آزادی کے لیے متعدد تحریکیں چلائیں. آخر کار دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے کمزور ہونے کی بنا پر تیونس کے عوام کی تحریک آزادی کامیاب ہوئی اور 20 مارچ 1956 کو تیونس آزاد ہو گیا. تیونس قدیم تاریخ کا حامل اور دنیا کے قدیم ترین تمدنوں کا ایک مرکز شمار ہوتا ہے. تیونس کی تقریباً 99% آبادی مسلمان اور سرکاری زبان عربی ہے. March 2003 کو امریکہ اور برطانیہ نے دہشت گردی سے مقابلے، صدام حکومت کے خاتمے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا. عالمی رائے عامہ اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. بعض مقامات پر عراق کے عوام نے مقابلہ کیا لیکن صدام حکومت نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والأرض بل اتخذ معینا حین برأ النسمات لم یشارک فی الالوہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد مطاع متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.